الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے تقاضوں پر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرماتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جو دین لے کر آئے، جو تعلیمات آپ نے لوگوں کے سامنے رکھیں اور جن لوگوں نے ان تعلیمات کو اپنایا، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو گئے، آخرت میں بھی سرخرو ہو گئے. اور جو لوگ آپ کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا جنہوں نے، تو دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام. ہمیں اپنے ذہنوں کو اصل میں صحیح طریقے پر اور صحیح راستے پر ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں کو، کہ غلامی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اختیار کرنی ہے. تقلید کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جب تک ہم غیر قوموں کی تقلید نہیں کریں گے اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے. لیکن یہ ذہن میں جو بیٹھی ہوئی بات ہے وہ درست نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کی پیروی نہیں کریں گے اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے. حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور کھاتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کر رہا تھا، باوجود قدرت ہونے کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم داہنے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا کہ پھر تم اب کبھی بھی نہیں کھا سکو گے، یا تمہیں کبھی طاقت یا قدرت حاصل نہیں ہوگی کہ تم اس داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک لے جاؤ. چنانچہ زندگی میں کبھی پھر اس نے اپنے اس داہنے ہاتھ کا استعمال اس طور پر نہیں کیا کہ اس کو وہ اپنے منہ تک لے جا سکتا ہو یا اس کی قدرت رکھتا ہو. بظاہر تو یہ بہت معمولی بات تھی کہ ایک شخص دائیں ہاتھ سے نہیں کھا رہا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ یہ ایک حکم تھا اور اس کو کوئی عذر بھی نہیں تھا. تکبرن اس نے منع کیا، توہین سمجھی اپنی کہ مجھے آپ نے ٹوکا کیوں. اس تکبر کے، ذرا سے تکبر کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا. ذہن میں دو باتیں آتی ہیں. اس حدیث سے بہت عظیم الشان فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہی بات تھی. آج اس 14ویں صدی میں ہم پیدا ہوئے، دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، ہمارا ماحول ارد گرد سب دین کے مخالفت والا ہے، لہذا دین پر عمل کرنا اس زمانے میں بڑا مشکل. کاش کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو صحابہ کرام کی طرح ہم بھی صحابہ کہلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی. یہ باتیں بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں، نہ صرف آتی ہیں بلکہ بعض اوقات شکوے کی حد تک آتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کر دیا، اس زمانے میں پیدا نہیں کیا. اصل تو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو بھی سعادت کسی کو عطا فرماتے ہیں یہ اس کے ظرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں. صحابہ اکرام کو اللہ نے جو سعادت عطا فرمائی یقیناً وہ اس ظرف کے حامل تھے کہ اللہ نے اتنی عظیم الشان سعادت انہیں عطا فرمائی، لیکن وہ آزمائش کی بھٹیوں سے بھی گزرے ہیں. اور کیسی کیسی آزمائش تھی، یہ صحابہ ہی کا ذکر تھا کہ انہوں نے اس کو برداشت کیا. ہم میں سے کوئی ہوتا تو پتہ نہیں اس آزمائش سے گزر بھی پاتا کہ نہیں. اس لیے اس قسم کی جو تمنا ہے یہ نادانی اور ناواقفیت کی بنا پر ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہر حال پر عمل پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے بہرحال مسلمان تو پیدا کیا، ورنہ اس زمانے میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو کافر ہی رہے، دولت اسلام انہیں سے نصیب نہیں ہوئی باوجود اس کے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا، لیکن پھر بھی کافر ہی رہے. ایک طرف اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ تھے، تو دوسرے طرف ابو جہل اور ابو لہب اور بڑے بڑے کفار بھی تو تھے. تو اللہ کے ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اب ضرورت اس کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسلام پر قائم رکھے، ثابت قدمی اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے. بلا شبہ دین پر چلنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور جب آدمی کوئی چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو عطا بھی فرما دیتے ہیں، چلنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر کوئی آدمی ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے ہدایت دے دیتے ہیں، اس کے لیے چلنا آسان فرما دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ حرکت کریں، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دوسری بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیوں دے دی، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے تو ایسے ایسے موقعوں پر جبکہ فرشتوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو اس بستی کو، جن بستی والوں نے آپ کی بات نہیں مانی، بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھراؤ کیا آپ پر اور آپ کے پیچھے تالیاں بجائیں، یہاں تک کہ آپ کے پیر خونم خون ہو گئے، جوتیاں آپ کی بھر گئیں خون سے، اگر آپ حکم فرمائیں تو ان بستی والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں لے کر پیس دیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں. یہ اگر ایمان نہیں لائے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایمان لے آئے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، یہ مجھے جانتے نہیں. تو اس موقع پر بھی آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، تو کیا وجہ تھی کہ یہ ایک شخص جو الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ نے اسے فوراً بد دعا یہ جملہ کہہ دیا؟ اس میں بھی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ اصل میں بد دعا نہیں تھی، یہ اس پر شفقت کا ہاتھ تھا، شفقت کے طور پر آپ نے یہ بد دعا اس کے حق میں رحمت تھی. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اور اسے کوئی عذر بھی نہیں تھا، تکبراً اس نے منع کیا تو عذاب الہی کا مستحق بن گیا، جہنم میں جانے کا مستحق بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شفقت فرماتے ہوئے بد دعا فرمائی کہ اب تم بجائے اس کے وہ جہنم میں جائے اور جہنم میں عذاب سہے، آپ نے دنیا میں اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کرے تمہارا ہاتھ اب کبھی منہ تک نہ جائے. تو یہ بد دعائی جملہ بن گیا تاکہ آخرت کی بجائے دنیا ہی میں وہ عذاب سہ لے، جو بھی ہے یہاں کا عذاب چاہے جتنا بھی زیادہ ہو ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، لیکن آخرت کا عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو آپ نے یہ جملہ اس لیے ارشاد فرما دیا کہ ایک تو جہنم میں جانے سے بچ جائے، اور دوسرا یہ کہ جب یہ معاملہ ہوگا تو یہ عبرت حاصل کرے گا، توبہ کرے گا، عمل سارے کی اس کو توفیق ہو جائے گی. تو اس لیے اصل میں یہ بد دعا یہ جملہ نہیں تھا، بلکہ اس کے حق میں یہ بھی دعا ہی تھی. اور اللہ کے ایسے کئی بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مطابعت کرتے ہوئے اپنے دل میں اس بات کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ایک شخص کسی بزرگ کا مرید تھا، اس نے ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے مختلف شانوں میں ہوتے ہیں، مختلف اللہ نے انہیں شانیں عطا فرمائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک بزرگ کی میں شان دیکھوں کہ کون کس شان میں ہے۔ تو پہلے انہوں نے منع کیا کہ تم اس بات کو رہنے دو، بس تم سیدھے سیدھے دین پر چلتے رہو اور امتحان کسی کا مت لو۔ لیکن ان کا اصرار دیکھ کے فرمایا کہ اچھا، اگر تم دیکھنا چاہتے ہی ہو تو جامع مسجد میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں تین آدمی ملیں گے، تین اللہ والے ہیں جو ذکر میں مشغول ہوں گے، اپنے اپنے الگ الگ منفرد انفرادی طور پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ان کو جا کے دیکھو۔ اور طریقہ کیا ہے دیکھنے کا؟ کہا کہ تم جانا اور ہر ایک کو ایک گھوسا رسید کرنا، اور پھر جو بھی وہ عمل کرے تمہارے ساتھ وہ آگے بتانا مجھے۔ چنانچہ یہ گئے تو دیکھا واقعی تین آدمی بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے جا کے ایک شخص کو گھوسا رسید کیا، اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کس نے مارا، کون تھا اور کیوں مارا، اپنے کام میں لگا رہا۔ ابھی دوسرے شخص کے پاس پہنچا اور اسے بھی ایک گھوسا مار دیا، وہ جلدی سے پیچھے پلٹا اور اس کے ہاتھ کو سہلانے لگا کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ اب یہ تیسرے شخص کے پاس پہنچے اور اس کو بھی ایک گھوسا رسید کیا، اس نے بھی جلدی سے وہ پلٹا اور پلٹ کے اس نے بھی ایک اتنے زور سے گھوسا مارا، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ اب یہ اپنے شیخ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت یہ معاملہ پیش آیا۔ فرمایا کہ دیکھو، اب یہ تینوں مختلف شان والے بزرگ تھے، پہلے جو بزرگ تھے جن کو تم نے گھوسا مارا اور انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، انہیں اللہ کے ذکر میں اتنا مزہ آ رہا تھا اور اتنی لذت آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اتنی لذیذ چیز کو چھوڑ کر، اللہ کا ذکر چھوڑ کر میں بیکار کے کام میں لگوں، کہ میں اس کو پوچھوں تو کون ہے، تو نے مجھے کیوں مارا، کس نے بھیجا، تفتیش کرنے میں لگوں، میرا وقت ضائع ہوگا، اس سے بہتر ہے میں اپنے کام میں لگوں، جس نے مارا وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے۔ وہ اس شان کا بزرگ تھا، اللہ کے نام میں اسے لذت آ رہی تھی، لہذا اس نے کسی اور کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا کہ کس نے مارا کس نے نہیں مارا۔ اور جو دوسرے صاحب تھے انہیں مخلوق پر شفقت بہت تھی، اس لیے وہ پلٹ کر فوراً اسی کا ہاتھ سہلانے لگے کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی، وہ اپنی چوٹ کو بھول گئے کہ مجھے اس نے مارا ہے، نہ انہیں غصہ آیا بلکہ وہ اس کی تکلیف پر لگ گئے کہ اس کو تو تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک شان یہ بھی ہے۔ اور جو تیسرے صاحب تھے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من عادا لی ولی فقد اذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی اللہ والے کو ستائے، اللہ والے سے دشمنی رکھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس نے مجھے ستایا، تنگ کیا، اللہ تعالیٰ اسے کسی عذاب میں مبتلا فرماتے، اس لیے فوری طور پر بدلہ لے لیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لے، اگر وہ بدلہ لے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ تباہ و برباد ہو جائے گی، لہذا جلدی سے۔ تو یہ بھی شفقت تھی مخلوق پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو عمل تھا، اصل میں اس بزرگ کا عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عمل سے لیا ہوا تھا، کہ آپ نے جس طرح اس کو بد دعا دی، تو یہ بد دعا اصل میں شفقت تھی اس پر، تاکہ آخرت کے عذاب سے یہ بچ جائے۔ اور اس حدیث سے ایک فائدہ ہمیں یہ بھی حاصل ہوا کہ دیکھیے، اس زمانے میں جو بات حدیث کی ہم تک پہنچی ہے وہ واسطہ در واسطہ ہم تک پہنچی۔ اب اگر کوئی شخص خبر واحد سے ثابت شدہ بات کو انکار کر دے، منع کر دے کہ میں نہیں مانتا، تو اس سے وہ نہ کافر ہوتا اور نہ منافق ہوتا، البتہ سخت گناہگار ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات اگر سنے اور نہ مانے تو کافر ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں اگر رکھا ہے تو اس میں کچھ فوائد بھی ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سعادت جس کو جہاں جس مقام پر عطا فرمائی ہے، اسے چاہیے کہ اس پر راضی رہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ مسلمان پیدا کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی سنت کو حقیر مت سمجھو۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ یہ معمولی سی چیز ہے ظاہری اعتبار سے، کہ کسی کو کوئی کہہ رہا ہے سیدھے ہاتھ سے کھا لو، یا مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں پہلے رکھو، باہر نکلو تو الٹے پاؤں پہلے نکالو، سیدھا جوتا پہلے پہنو، اتارتے وقت الٹا جوتا پہلے اتارو، یہ سارے آداب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائے ہیں، تو ان کو حقیر نہ سمجھو۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ حقارت ہوتی ہے کہ میاں یہ کیا چھوٹی چھوٹی سی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیز، و بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کو آدمی جب ایک طریقہ اختیار کرتا ہے آپ کا، اللہ کی محبوبیت اسے حاصل ہوتی ہے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے وہ اسی وجہ سے کی، وہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، جو میں طریقہ اختیار کرتا ہوں وہ کرو، تو کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. تو گویا اللہ کا وعدہ ہے اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ طریقہ اختیار کرو جو تمہیں، یعنی ایک طریقہ اختیار تو کرتا ہی ہے انسان، لیکن اگر وہ سنت سمجھ کے اس کو کرے گا اس پہ محبوبیت کا وعدہ ہے. اور یقین رکھو گے اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ نے تمہیں محبوبیت کا پروانہ عطا فرما دیا، تو ایک مسلمان کو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت چاہیے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اتنی بڑی فضیلت اسے حاصل ہو جائے صرف اس لیے کہ ہم سنت طریقے پر عمل کر رہے ہیں. تو اس لیے ان سنتوں کو حقیر مت سمجھیے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ کا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنی طرف سے عمل کرنا یہ زیادہ محبوب تھا. یعجبہ التیمن، کہ آپ تیمن کو داہنی جانب کو فوقیت دیتے تھے بائیں جانب پر، جوتا پہننے میں اور اسی طریقے سے کپڑے پہننے میں، کنگا کرنے میں، آنکھ میں سرما ڈال رہے ہیں تو اس میں کوشش، پہلی داہنی آنکھ میں، جوتا پہننا پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالا، اسی طریقے سے اگر کنگھی کر رہے ہیں تو پہلے داہنی جانب بال بنائے. تو تمام طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ آپ بائیں جانب پر دائیں جانب کو فوقیت دیتے تھے. اب اگر ہم بھی یہ طریقے اختیار، بھائی کپڑے تو ہر آدمی پہنتا ہے، جوتا بھی ہم میں سے ہر ایک شخص پہنتا ہے، اب اگر وہ طریقے اختیار کر لیں جو آپ نے بتائے تو اس میں کون سی ترقی ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، بتائیے ترقی کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے. ہمارے حضرت وہاں تقوشمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا جہاز میں، اور میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، ان سے کچھ بے تکلفی ہو گئی. جب کھانا آیا تو انہوں نے مغربی تہذیب کے مطابق چھری سیدھے ہاتھ میں پکڑی، کانٹا الٹے ہاتھ میں پکڑا، کھاتے الٹے ہاتھ سے تھے، کاٹتے سیدھے ہاتھ سے تھے. میں نے ان کو کہا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ہم داہنے ہاتھ سے کھائیں، اگر آپ یہ چھری الٹے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کانٹا دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں تو کم از کم داہنے ہاتھ سے تو کھائیں. تو اس نے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے میاں یہی بات ہمیں پیچھے چھوڑ گئی، آج ساری قومیں آگے نکل گئی ہم پیچھے رہ گئے ان بات. حضرت فرمائے میں نے اس سے کہا کہ آپ تو یہ ترقی یافتہ طریقہ بہت عرصے سے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کتنے آگے نکل گئے اور کتنے لوگوں کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. اب لاجواب ہو گیا، کوئی ترقی اس میں تھوڑی ہے. تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ میاں سنت طریقے چلنے میں یہ رکاوٹ ہے ترقی. یاد رکھیے کوئی رکاوٹ نہیں، داڑھی رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے کوئی آدمی پیچھے نہیں ہو جاتا. غیر قوموں نے جو طریقہ اپنائے، آج سکھ ہیں وہ اپنے گرو کی بات مانتے ہوئے کوئی بال نہیں کٹاتے، بڑی بڑی داڑیاں بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، ترقی کے راستے میں کوئی ان کو رکاوٹ نظر نہیں آتی، ہمیں کیوں نظر آتی؟ اس لیے یہ سوچ اچھی سوچ نہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص کی سنت پر عمل نہیں کر رہا تو اللہ سے توفیق مانگتا رہے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کو اچھا سمجھے کہ کم از کم اس میں ایک درجہ بہتر ہے مجھ سے یہ بات، اور نہ کرنے کو برا سمجھے. آج ہمارے معاملہ برعکس ہے، کرنے والے کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اپنے عمل کو اچھا اور بڑا سمجھتے ہیں. تو میرے عزیز و اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ فاتبعونی احببکم اللہ، اے میرے حبیب جو تیری اتباع کرے گا میں اسے محبوب رکھوں گا. تو ہمارے لیے ترقی کا یہی راستہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میاں بات یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یا یہ دائیں ہاتھ سے، ساری قومیں جتنی بھی ہیں یورپ کی آپ دیکھو الٹے ہاتھ سے کھا رہی ہیں، کھڑے ہو کے موت رہی ہیں، چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، سب سنتوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن وہ تو خوب ترقی کر رہے ہیں. حضرت فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں ایک میں قصہ سناتا ہوں پھر تمہیں بادشاہ سمجھ میں آ جائے. فرمایا کہ ایک بستی میں ایک بوجھ بھجکڑ تھا، بہت عقلمند آدمی اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ سارے کام جو بھی ہوتے تھے لوگ اس کے پاس جاتے تھے کہ بھائی فلاں شخص سے جا کے مشورہ لو. کہا کہ ایک شخص جو ہے کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا، آپ کو معلوم ہے کھجور کا درخت بہت اونچا ہوتا ہے، چڑھ تو گیا کسی طریقے سے، اب اترا جائے تو اتر نہیں سکتا، ڈر لگنے لگا. لوگوں سے کہا بھی کیسے اتروں, تو بستی میں جو بوئی بجکڑ تھے اس کے پاس گئے کہ ابھی ایک شخص درخت پہ چڑھ گیا ہے اور کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی کیسے اس کو اتارا جائے. اس نے کہا کہ رسا لاؤ بہت بڑا اور موٹا اچھا مضبوط رسا لایا گیا. کہا کسی طریقے سے اس کو اوپر پھینکو اور اس شخص سے کہو کہ اپنی کمر سے باندھ لے اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ. اس بیچارے نے باندھ لیا. کہا کہ اب دو تین آدمی مل کر زور لگاؤ کھینچو اس کو زور سے. اب زور سے جو کھینچا تو نیچے گرا اور مر گیا بیچارا. لوگوں نے کہا تو نے کیا ترکیب بتائی بھائی تو مر گیا. کہا کہ اس کی موت ہی آ گئی تھی ورنہ طریقہ تو میرا ٹھیک تھا. میں نے کتنے آدمی کنویں سے نکالے اس طرح سے, کتنے لوگ کنویں میں تھے جو گر گئے اور میں نے اسی طریقے سے نکال لی. تو اس نے کھجور پہ بیٹھے ہوئے شخص کو کنویں میں گرے ہوئے آدمی پر قیاس کیا جو قیاس مال فارغ ہے. تو فرمایا کہ تم بھی مسلمانوں کی ترقی اور کفار کی ترقی کو جو ہے اس پر قیاس کرتے ہو کہ مسلمان کی ترقی بھی ایسے ہی ہوگی جیسے کافروں کو ترقی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یاد رکھو کافروں کو تو ترقی ہو سکتی ہے اگر وہ آپ کے طریقے اختیار نہ کریں, آپ کی سنتوں پر نہ چلیں, اس لیے کہ وہ اس کے پابندی نہیں ہیں. لیکن مسلمان کو کبھی ترقی نہیں ہو سکتی اغیار کے طریقوں پر, اغیار کے طریقے اختیار کرنے کے بعد اگر وہی چاہیں کہ ہمیں ترقی ہو جائے ناممکن ہے. ہاں ایک مرتبہ معاذ اللہ کوئی آدمی یہ کہہ دے اسلام کا چولا اپنے جسم سے اتار دے اور کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں پھر جو چاہے کر. لیکن جب اسلام کا توق تم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا ہوا ہے, پھر آپ کے طریقوں کو اختیار نہ کر کے اور آپ ہم چاہیں کہ یورپ کے انگریزوں کی طرح ہم ترقی کر لیں ناممکن. ہماری ترقی کا راز اگر مضمر ہے تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں. اس لیے آپ کی کسی سنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ ہر طریقے کو آدمی معتبر سمجھے, بڑا سمجھے. اور اگر خدا نہ کرے کسی وجہ سے کسی سنت پر عمل نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے کہ یا اللہ یہ کوتاہی مجھ میں ہے اپنے فضل سے دور فرما دیجئے. جو عمل کر رہا ہے وہ عمل نہ کرنے والے کو حقیر نہ جانے, اس عمل کا تو حقیر سمجھے لیکن خود عمل کرنے والے کو حقیر نہ جانے. ہو سکتا اللہ تعالیٰ کبھی توبہ کی توفیق دے دے وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے. اس لیے پھر کسی کو اس طرح سے بات نہ کہے کہ دوسرا مشتعل ہو جائے اور دین سے ہی دور چلا جائے. تو بہرحال یہ اصل جو مقصد تھا میرا وہ یہ کہ اگر ہم دنیاوی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آخرت کی ترقی چاہتے ہیں تو اس کے وہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل درجے کی اطاعت. اور وجہ اس کی وہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا, اور جسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں اسے کسی کے پیچھے نہیں چھوڑتے. پھر اسے دنیاوی ترقی بھی عطا فرماتے ہیں. صحابہ اکرام نے یہ ترقیاں حاصل کی کر کے دکھائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے ہے کہ یورپی مورخین یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ اگر ایک اور عمر اسلام کو مل جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوتی. آج بہت سارے طور طریقے جو کافروں نے بھی اپنائے ہوئے ہیں وہ دراصل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی کے طریقے ہیں جو انہوں نے اپنائے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل میں وقت پیدا فرمائے اور آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.